حاکم وقت کو یہ حکم دے تو اس کی طرف سے وہ وکیل ہوا، اس کو وہ کام مکمل کرنا ہے جیسے کہ اصیل یعنی اصل حاکم خود کرتا، اس طرح اس کو امانتداری سے کرنا ہے. اصل میں یہ قصہ ہے، قصۃ العصیب، ایک آدمی مزدور تھا کسی کے گھر میں، آئے اس مزدور کا باپ پیارے رسول کو، مزدور کے باپ پیارے رسول کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ان ابنی کان عصیبا علی ھذا، میرا بچہ میرا لڑکا ان کے گھر میں مزدور تھا، گھر میں آنے جانے اور ٹچنگ کی وجہ سے کچھ غلط کام ہو گیا، فزنا بامرأت ھذا، اس کی بیوی کے ساتھ اس نے زنا کر لیا. میں نے لوگوں سے پوچھا فسال تو اہل علمیہ، دیکھیے فتوا بھی بہت اہم ہوتا ہے، فتوے کی اہمیت یہ ہے کہ ہر ایک فتوا دے تو غلطی کا امکان بہت کچھ ہوتا ہے، اس وجہ سے فتوا کسی مشہور فسال اہل علمیہ، ہر ایک تو پڑھ نہیں سکتا ہے، ہر ایک پورے طور پر اتنا علم حاصل نہیں کر سکتا کہ تمام مسائل خود حل کرے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے پڑھا ہے، ان کے پاس سرٹیفکیٹ ہے، ہر چیز کی ایک اختیار یا سمجھ لیجئے سرٹیفکیٹ گویا ایک آرٹی ہوتی ہے، یہ ہمارے پرانے زمانے سے رہی ہے. محدثین کے ہاں حدیث اگر کوئی شخص بیان کرے تو ہر ایک سے جس کو لوگ نہ جانتے ہوں اچانک آ کر کے بیٹھ گیا، اس کی بات نہیں سنتے تھے، اس سے حدیث نہیں لیتے تھے، حتیٰ کہ اس کے بارے میں جان لیں کہ فلاں فلاں آدمیوں کے پاس اس نے پڑھا ہے. یہاں تک کہ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک صاحب آئے تو کہتے میں فلاں کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے کچھ ان کے پاس لکھ دیجئے سفارت. ہر ایک کو پڑھاتے بھی نہیں تھے، پتہ نہیں اس مجلس میں کس قسم کے لوگ آ کے بیٹھے ہوں. نہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص طالب علم ہے اس کو وقت دیتے تھے تو کہتے تھے ہمارے لیے لکھ دیجئے، سفارت دے کے جاتے تھے. اسی طرح یہاں خاص طور پہ فتوا کا مسئلہ ہے، کسی نے فتوا دے دیا زنا کیا تو لڑکا غیر شادی شدہ تھا، اسلام کے قانون کے تحت غیر شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے لگائیے، لیکن اگر شادی شدہ ہے وہ یا عورت تو اس کو رجم کیا جائے گا، پتھروں سے مار کر کے ہلاک کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا. تو انہوں نے فتوا لیا کسی سے، فسال تو اہل علم کہتے ہیں کچھ لوگوں جاننے والوں سے میں نے پوچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فسال اہل ذکر ان کو اللہ تعالیٰ، جاننے والوں سے پوچھو، اہل ذکر کا کہہ کر کے اہل علم نہیں کہا، اہل ذکر کا اس کا مطلب ہے کہ لوگ ان کو علم سے ذکر کر رہے ہوں، یعنی یہ لوگ کہتے ہیں ہاں فلاں عالم ہے اس کے پاس جاؤ، لوگ جانتے ہوں کہ وہ عالم ہے. ایسے چلتے پھرتے آدمی سے سوال کرنا جائز نہیں، کسی طرح اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے کہ ہم فتوا نہ دیں جب تک ہمیں اس کے بارے میں علم نہ ہو. علامہ ابن قیم نے کتاب لکھی اعلام الموقعین عن رب العالمین، گویا جو شخص فتوا دے رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے دستخط کر رہا ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے. لا تقول لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، اپنی طرف سے نہیں کہنا کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام جب تک اس کی دلیل اللہ کی کتاب دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہ ہو. تو آپ فتوا دینے والے کو چاہیے کہ بہت ہی پھونک پھونک کر کے قدم رکھے غلط فتوا نہ ہونے پر. یہاں ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے پوچھا کہ کسی نے کہا کہ نہیں تم ان کو 100 کوڑے مارے جانے کے بجائے تم گھر والے کو، بیوی کے شوہر کو ایک لونڈی دے دو اور 100 بکریاں دے دو. گویا گویا عزت خرید رہے ہیں وہ، یا اپنی جو سزا تھی اس کو بدل رہے ہیں دوسری شکل میں، اور سزا جو شریعت کی ہے اس کو کسی شکل میں بدلنا جائز نہیں ہے یا اس میں سفارش کرنا جائز نہیں ہے. تو پیارے رسول نے کہا کہ الغنی الولید تو الغنم ورث بنا رہی فسال تعالی فقالو فقدیت ابنی بمئت شاة وولیدہ، فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الغنم الولید تو الغنم ورث بنا رہی، کیونکہ یہ غیر شرعی چیز ہے، وہ لوٹی اور بکریاں تمہاری طرف لوٹا دی جائیں گی، جیسے کہ پیارے رسول نے فرمایا من عامل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کوئی بھی کام کرے گا جو شریعت کا نہیں ہے تو مردود ہوگا عند اللہ وعند الناس. تو پیارے رسول نے کہا کہ یہ تمہیں لوٹا کر کے بکریاں اور لوڈی تمہاری واپس کر دی جائیں کیونکہ یہ غیر شرعی ہے. وہ لگنے کا جلد میں حسن وہ تقریب عام، تمہارے بچے کو 100 کوڑے لگائیں گے اور ایک سال شہر بدل کیا جائے گا. وقت ہو یا انیس المرہ تحاد فین طرف ترجمہ، اے انیس جاؤ ان کی بیوی کے پاس اگر اعتراف کریں اقرار کر لیں تو ان کو رجم کرو، کیونکہ شہادت نہیں ہے تو اعتراف اور اقرار ہی ہے. یہ مسئلہ شہادت پورے طور پر نہ ہو تو پھر متہم سے پوچھا جائے گا واقعی ایسا کام کیا ہے تم نے، اگر کہ نہیں کیا تو پھر اس کو بری کر دیا جائے گا، شہادت یا قرائن ایسے نہیں ہیں. اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ کیونکہ شہادت نہیں پیش کی گئی ہے تو اگر یہ اعتراف کر رہے ہیں تو جا کر کے تم لوگ ان کو رجم کر دو, یعنی پتھروں سے مار کر کے ان کو ان کی جان لے لو. تو یہ بھی ایک وکالت ہے گویا, حکومت اگر جلاد کو کسی کو قتل کرنے کو کہہ رہے تو یہ بھی ایک وکیل ہے گویا, وہ وکالت اس کو پوری کرنی ہے. باب الاقرار, اقرار کا باب یعنی اعتراف اور اقرار کا باب. اس میں یہ حدیث بھی ہے کہ فائن اعتراف اگر اقرار کر لے تو اس کو تم رجم کرو. اسی طرح پیارے رسول نے فرمایا نبی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول الحق ولو کان مرا, حق ہی بولو اگرچہ وہ کڑوا ہو, تمہارے اوپر ہو یا دوسروں کے لیے کڑوا ہو, دوسروں کے لیے سخت ہو. کیونکہ حق جو ہے وہ کڑوا ہے, کھٹا ہے, اور میٹھی چیز جو ہے آدمی طلب کرتا ہے, چاہتا ہے کڑوی چیز, کہتے ہیں کہ میٹھا میٹھا حق اور کڑوا کڑوا سو, یہ تو مشہور ہے. اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ حق ہی بات کہے. دو بچوں نے جھگڑا کر لیا, مان لیجیے آپ نے دیکھا کہ آپ کے بچے نے ظلم کیا, تو وہاں اعتراف کرنا ہے کہ ہمارے بچے ہی نے ظلم کیا ہے, کیوں وہ خود اپنے اوپر شاخ اترے گا. لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں چونکہ حقوق کے مسئلہ کا مسئلہ ہے, اس وجہ سے حق ہی ثابت کرنا ہے اگرچہ تمہیں تکلیف ہو. قل الحق ولو کان مرا, اسلام کا بہت بڑا قاعدہ اور قانون ہے حقیقت میں, اس کو مسلمانوں نے چھوڑ رکھا ہے. اپنا مسئلہ ہوتا ہے تو حق چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے, دوسرے کے ساتھ زبردستی حق سے زیادہ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وجہ سے گویا اقرار کر لینا ہے حق کا اگرچہ آدمی کو نقصان اٹھانا پڑے, یہ شرعی مسئلہ. اور اگر چھپا لیا, حق نہیں دیا, حق کا اقرار نہیں کیا, تو یقیناً قیامت کے دن اس پر مواخذہ بہت ہی شدید ہو سکتا ہے. باب العاریہ, اسلام کے محاسن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اسلام نے لوگوں کو ابھارا ہے ایک دوسروں کی مدد کے لیے مگنی کوئی چیز دینے کی. ایک چیز ہے کہ آپ اپنی چیز اگر کسی کو دے رہے ہیں ایک ہی دن کے استعمال کے لیے, تو یقیناً وہ چیز استعمال ہوئی خراب ہونے کا یا کچھ اس پر گندا ہونے کا اثر انداز ہونے کا خطرہ ہے. آپ بخیلی بھی کر سکتے ہیں, لیکن ایسے موقع پر ہونا یہ چاہیے کہ چونکہ ایک مسلمان کی ضرورت ہے, اس وجہ سے وقتی طور پر اگر مانگ رہا ہے تو اس کو دے لینا واجب ہوتا ہے. کبھی 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 جائز ہوگا, کبھی مستحب ہوگا, لیکن کبھی کبھی واجب ہوگا. اس کو آپ اس طرح سمجھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یأخذ علی طعام ویمنعون الماعون, آن استعمال کی چیزیں لوگوں سے منع کر رہے ہیں, یہ لوگ اچھے لوگ نہیں, یہ لوگ قیامت کو گویا جھٹلا رہے ہیں. اگر قیامت پر ایمان لائیں کہ اس میں کتنا اجر ان کو ملے گا, تو عام استعمال کی چیزیں جس سے وہ چیز ضائع نہیں ہو سکتی ہے, اصل چیز باقی ہے, لیکن اس سے کسی کو استعمال, کسی کو لوٹا دے دیجیے, کسی کو قلم دے دیجیے, کسی کو گاڑی ہی دے دیجیے ایک دن کے لیے ضرورت پڑی ان کو, اس طرح کی چیزیں ہیں. اگر اپنی چیز طلب ہونے کا یا اس کے ضائع ہونے کا خطرہ نہ ہے تو نہ ہو تو اس کا دینا واجب ہو جاتا ہے. کبھی کبھی اگر ضرورت ہے سخت, ایک مسلمان کا نقصان ہو رہا ہے بہت کچھ, تو واجب ہو جائے گا, جیسا کہ علماء نے اس کا فتویٰ دیا ہے. وہ عاریہ اور مگنی دینا ایک شرعی چیز ہے, اور خاص طور پہ معاشرتی حسن اخلاق کی بات ہے, ایک دوسرے کے ساتھ محبت, ایک دوسرے کی مدد کی بات ہے. ان سمع من جند رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على اليد ما اخذت حتى توديه, ہاتھ کے اوپر ضروری ہے کہ جو کچھ لیا ہے اس کو ادا کر دے. یعنی عاریت اگر لی ہے تو چھپا نہ لے. ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ مگنی لے جاتے ہیں اور اس کو چھپا لیتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے لیا ہی نہیں, ایسا ہوتا ہے. یا لے گئے تو الٹا سیدھا استعمال کیا اور اس کو ضائع کر دیا, وہاں پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ بھائی آپ نے عاریت لے گئے ایسی جگہ پھینک دیا جہاں کی ڈالی نہیں جاتی, کوئی اٹھا لے گیا, ضائع ہو گئی, چوری کر لی کسی نے, تو پھر وہ ذمہ دار ہوں گے. یہ ہے حدیث کا معنی, علی الید, ہاتھ کے اوپر ضروری ہے کہ وہ حق ادا کر دے جو کچھ لیا ہے اس نے. اگر اس کو اسی طرح واپس کر رہا ہے تو اور اس میں کوئی کمی نہیں تو وہی اصل ہے, اور اگر اس میں کوئی نقصان ہو گیا ہے تو پھر اس نقصان کو پورا کر کے دینا ہوگا, ورنہ پھر یہ دروازہ ہی بند ہو جائے گا اس طرح کی عاریت اور مگنی دینے کا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادی الامانۃ الی من ائتمنک ولا تخن من خانك، امانت جس نے تمہارے پاس امانت رکھی ہے اس کی امانت کو واپس کر دو. ولا تخن من خانك، کسی نے تمہارے ساتھ خیانت کی ہے تو تم خیانت نہ کرو. یہ ایک بہت ہی اہم ہدایت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، جس میں حسن خلق اس میں کوئی شک نہیں، بہت واضح طور پر ظاہر ہو رہا ہے. پیارے رسول نے فرمایا ادل امانت الی من اعتمد، امانت کو ادا کرنی ہے بہرحال، اور اگر کوئی شخص امانت میں خیانت کر رہا ہے تو اس کو منافق کی علامت کا حامل کہا گیا. پیارے رسول نے فرمایا آیت المنافق کے ثلاث، اذا حدث کذب و اذا اؤتمن خان و اذا خاصم فجر، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، اور کسی چیز میں لڑے جھگڑے تو گالی دے. اسی طرح اگر اس کے پاس امانت رکھی ہے تو امانت میں خیانت کرتے نہ دے، اس کو امانت چھپا لے یا اس کو کہے کہ تم نے دیا ہی نہیں، اس طرح کی شکلیں ہوتی ہیں. ولا تکن من خانک، جس نے تمہارے ساتھ خیانت کیا اس کی خیانت نہ کرو، اس کے ساتھ خیانت نہ کرو. اسلام کا ایک عام قاعدہ ہے، وہ جزاء سیئت سیئت مثلها، اگر کسی نے کوئی ایسا کام آپ کے سامنے کیا یا آپ کے حق میں کیا جس سے آپ کو برا لگا تو اس سے اس کا بدلہ آپ لے سکتے ہیں، یہ حق ہے آپ کا. کسی نے آپ کو مارا تو مارنا ہے، مارنا جائز ہے، بدلہ لینا جائز ہے. قصاص، جان مارا خون بہایا تو خون کا بدلہ خون لینا جائز ہے. لیکن اگر آدمی اس کو معاف کر دے تو اس میں کوئی شک نہیں کی ہے، بڑی فضیلت کی چیز ہے. وانتا ابو اقرب للتقوى، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سب کچھ معاف کر دو، یہ انداز سے تقوا کی بہت ہی قریب ہے. لیکن اگر حق لینا چاہتا ہے تو حق لے سکتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی نے آپ کو کہا کوئی بات کہی تو جس قدر اس نے کہا ہے اسی قدر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، اس سے زیادہ نہ ہونے پر. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا مِثْلَ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَا تَعْتَدُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو سزا دو تو اتنے ہی سزا دو جتنا تمہیں سزا دی اس نے، یا اتنی ہی تکلیف پہنچاؤ جتنی تکلیف پہنچائی اس نے، اتنا ہی نقصان پہنچاؤ جتنا نقصان دے بجائے. ولا تعتدوا، زیادتی نہ ہونے پائے، زیادتی ہو گئی تو پھر آپ ہی ظالم ہوئے. تو یہ ایک عام قاعدہ ہے، لیکن اس قاعدے میں خیانت کی بات اگر ہے تو خیانت کا بدلہ خیانت سے نہیں ہوگا. جیسے خدا نہ خواستہ کسی نے کسی کی بیوی کے ساتھ ذرا کر لیا تو جا کر کے اس کی بیوی کے ساتھ ذرا کرے، یہ نہیں ہو سکتا، جائز نہیں ہے. اسی طرح اگر چوری کی ہے کسی نے آپ کا مال تو چوری کرنا جائز نہیں، اگر پکڑ لیا آپ نے تو اس کو فضائی طور پر کچہری ملے جا کر کے اس کا فیصلہ آپ لیں، لیکن یہ نہیں کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کا مال آپ چوری کر لیں، یہ معنی عام طور پر لیا جاتا ہے. ولا تخن من خانک، لیکن جو چیزیں ایسی ہیں جس میں بدلہ لیا جا سکتا ہے وہ بدلہ ایک مسلمان کا حق ہے. یہاں تک کہ قتل کیا ہے وہ قتل کا بدلہ قتل مانگا جا سکتا ہے اور لیا جا سکتا ہے اگر معاف کر دیں. اگر بری بات کہی ہے، گالی دی ہے، اس حد تک آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، جو شخص مظلوم ہے مظلوم اس کا بدلہ لے سکتا ہے جس حد تک اس نے ظلم کیا ہے، بول کر کے جس طرح تم چور ہو، تم ڈاکو، تم چور ہو، ہم نہیں ہیں، تم ہو، تم ڈاکو، اتنا کہہ سکے. لیکن تم چور ہو، تم ڈاکو، تم حرامی ہو، تم شیطان ہو اور بڑھا دیا تو وہ ظلم ہو گیا. وعن یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتتك رسلی فآتهم 30 درہم، قلت یا رسول اللہ عاریۃ مضمونہ او عاریۃ مودہ، قال بل عاریۃ مودہ. حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میرا بھیجا ہوا کوئی آدمی میرا قاصد تمہارے پاس آئے تھا، ان کو 30 ذرا آریتن دے دینا. انہوں نے کہا اللہ کے رسول، آریہ مضمونہ یا آریہ مودہ، یعنی اگر ایسا ہو کہ اس کا بدلہ آپ دے دیں گے، زرہ کا بدلہ زرہ دیں گے، اصل زرہ بھی رکھ لیں گے، اصل زرہ رکھ لیں گے کیونکہ استعمال کچھ ہوگی، تو آپ اس کا بدلہ ہمیں دوسرا دیں گے، نیا دیں گے یا اس سے اچھی دیں گے یا اسی کو واپس کر دیں گے. تو پیارے رسول نے کہا ہم اسی کو واپس کریں گے، یعنی گویا استعمال کرنے کے بعد آدمی عام طور پر جیسے لوٹا ہے اور کوئی چیز ہے استعمال کر کے واپس کر دے گا، تو یہ آریہ مودہ ہوا، جس طرح لیا اسی چیز کو واپس کر دیا. لیکن مضمونہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدلے کوئی چیز کوئی بھی زرہ دے سکتے ہیں. سہولت زیادہ ہے، باب بھی ختم ہو رہا ہے. عن صفان بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين. صفان بن أمية کہتے ہیں کہ ان سے پیارے رسول نے کہ حنین کے دن چند ذرا کا آپ کی عاریت لی, تو انہوں نے کہا کہ زبردستی لے رہے ہیں اللہ کے رسول, کیونکہ اس وقت صفان بن أمية مسلمان نہیں ہوئے تھے. غصب یا محمد, زبردستی لے رہے ہیں غصب کر کے, یا ہمیں اس کو واپس دیں گے؟ تو انہوں نے کہا نہیں, پیارے رسول نے فرمایا نہیں ہم اس کو واپس دیں گے. تو گویا عاریت جو ہے یہ گویا ایک دوسرے کی مدد کے لیے بہت ہی اہم چیز ہے, اس کو ادا کر دینا یہ امانت کا ادا کرنا ہے. اور اگر کوئی شخص اس میں خیانت کر رہا ہے تو گویا وہ اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کر رہا ہے, جس سے عام طور پر ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے فائدہ ہو سکتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. سوال ہے, کہتے ہیں شریعت کے مطابق شادی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ تو شادی کا طریقہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے مجبور کیا آدمیوں کو کہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا تعلق رکھیں. تو جب کسی کو کسی مرد کو کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو لڑکی کے اولیاء امور کا ہونا ضروری ہے. ولی امر یعنی باپ ہو, دادا ہو, بھائی ہو. بھائی اور باپ ہیں تو باپ حقدار ہے, یہ نہیں کہ بھائی نے جا کر کے شادی کرا دے. جب تک باپ راضی نہ ہو تو وہ شادی نہ دے. بہرحال ولی امر ہونا ضروری ہے لڑکی کے لیے. پیارے رسول فرماتے ہیں لا نکاح الا بولی وہ شاہد عدل, بغیر ولی اور دو گواہوں کے نکاح نہیں ہو سکتی ہے. تو لڑکی کے لیے ولی ہونا چاہیے. ولی کون ہوگا؟ مرد ہونا چاہیے. عورت کسی حالت میں ولی نہیں ہو سکتی ہے. مرد ہونا چاہیے جو قریب سے قریب کا ہو. دادا ہے باپ نہیں تو دادا ہے, دادا نہیں باپ نہیں تو بھائی ہیں, بھائی نہیں تو چچا ہیں. بہرحال جو بھی ہوں یہ سیڑھی بسیڑھی ایک دوسرے کے بعد وہ ولی بنیں گے. اس کے بعد پھر گواہ ہونے چاہیے, دو آدمی گواہ ہوں اور اکٹھا ہو کر کے کہیں کہ فلاں آدمی کہے کہ میں فلاں کی لڑکی فلانا سے شادی کرنا چاہتا ہوں. لڑکی بھی راضی ہے, ولی امر بھی راضی ہیں. لڑکی سے اجازت لینا بھی مشروع ہے. رسول نے فرمایا ہے کہ باقرا عورت ہے تو اس سے اجازت دیا جائے, پوچھا جائے کہ فلاں شخص اس کا وصف بیان کیا جائے ایسا ہے. دیکھنا بھی مشروع ہے, یہ شادی کا طریقہ ہے. دیکھنا خاص طور پہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شادی کرنا چاہتے تھے, رسول نے فرمایا کہ تم نے دیکھا ہے اس کو؟ کہا نہیں. کہا دیکھ لو, کیونکہ دیکھ لینے میں شادی کے تمام کا امکان زیادہ رہتا ہے. نہیں دیکھا, اچانک کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی جو اس کی توقع میں نہیں تھی, تو ہو سکتا ہے طلاق وغیرہ کا مسئلہ ہو. تو کہتے ہیں حضرت جابر فکن تو اتخبا علیہا, میں چھپ چھپ کر کے گزرتا تھا تاکہ اس کو دیکھ لوں. اچانک کچھ ایسا دیکھا میں نے کہ مجھے اچھی لگی. ایک روایت میں آتا ہے کہ درخت دروازے کے درار سے یا دروازے کے سوراخ سے میں دیکھ رہا تھا. بہرحال جو کچھ بھی ہو کسی شکل میں بھی دیکھے یا کھل کر کے سامنے لا کر کے دیکھنا جائز ہے. دیکھنے کے بعد
یہ مہندی کی رسمیں ہوتی ہیں, یہ
دیکھنے کے بعد بہرحال رسمیں جو ہیں دونوں اگر شادی ولی امر راضی ہیں تو شادی گواہ کے ساتھ شادی مکمل ہو گئی. ضروری نہیں کہ خطبہ نکاح پڑھا جائے یا اور کوئی ایسی چیز ہو, لیکن واجب نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ سنت اور مسرو ہے کہ خطبہ نکاح تین آیتیں جو ہیں پیارے رسول پڑھا کرتے تھے, اور اس موقع پر ایسا خطبہ پڑھتے جس میں سنت کی اتباع کی آپ یعنی اتباع کے لیے لوگوں کو ابھارتے تھے. رہا گئی بات رسم و رواج, بہت سی چیزیں رسم و رواج کی ناجائز بھی ہیں اور اس میں جائز بھی ہیں. جیسے مہندی وغیرہ کی بات ہے تو عورت چونکہ اللہ تعالیٰ نے زینت کے ان کے لیے جائز کہا ہے تو شادی سے پہلے مہندی لگا سکتی ہے, لیکن مہندی کے لگانے کے جو رسوم ہوتے ہیں, عورتیں اکٹھا ہوتی ہیں اور اس میں ہنگامہ ہوتا ہے, گاتی ہیں رات بھر دن بھر اس طرح کر کے, آواز بھی ان کی باہر جاتی ہے. اگر گائیں ایسے گانے جس میں ایسی گیت جس میں کوئی فحش کی بات نہ ہو تو جائز ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ ان کی آواز باہر نہ جائے, عورتوں ہی گرائے اور مہندی لگا دے تو کوئی حرج نہیں ہے. کیونکہ شادی سے پہلے عورت کا بچے لڑکی کا سجانا یہ سنت ہے. حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی ہوئی پیارے رسول سے تو ہم نے ان کو اچھی طرح سجایا. تو یہ سجانا جائز, اس میں مہندی ہے یا اور کوئی چیز ہے جس میں حرام چیز کی ملاوٹ نہ ہو, لپسٹک وغیرہ یا آنکھوں میں جو چیز ہوتی ہے اومیل وغیرہ جو کچھ ہو وہ سب لگا لینا جائز ہے. شرط یہ ہے کہ وہ سب شوہر کے لیے ہو, اور اس کے خلاف پردے کا خاص طور پہ اس موقع پر بہت کچھ انتظام ہونا چاہیے، عورت مرد کا اجتماع ہوتا ہے سر بھائی سے، آج کل سبحان اللہ یعنی بہت کچھ اس میں مخالفتیں ہوتی ہیں، اکٹھا ہو کر کے کھانا کھاتے ہیں مرد عورت، وہی عورتیں جو پردے میں رہتی ہیں وہاں جا کر کے بے پردہ ہو جاتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، دوسرے شوہر کے ساتھ میز پہ بیٹھ کر کے کھانا کھا رہی ہیں، یہ سب خاص طور پہ مسلمانوں یہ بنا بہت کچھ پہلے ہی، اور سنا ہے کہ پاکستان میں ہندوستان سے زیادہ، ہندوستان میں بھی بمبئی ہے اور اسی طرح لکھنؤ وغیرہ میں بھی یہ غلط تہذیب پھیلی ہوئی ہے، الحمدللہ دیہات اس سے پاک ہیں، مرد الگ ہوتے ہیں، عورت ہم نے خود ابھی جا کر کے ایک شادی میں شرکت کی کل پرسوں میں نے یہ گزرا ہے، الحمدللہ بہت کچھ رہا پاک رہا، کوئی اختلاط نہیں ہو پاتا، لیکن شہروں میں باقاعدہ اختلاط ہوتا ہے، مرد عورت اکٹھا ہوتے ہیں، کھاتے ہیں، اکٹھا بیٹھتے ہیں، یہ سب چیزیں غیر شرعی ہیں واضح طور پر۔
قبول کہا جاتا ہے یا کلمے پڑھائے جاتے ہیں، کیا
نکاح میں کلمہ پڑھایا جاتا ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، اس کو بدعت کہا جائے گا، جو معلوم ہے کہ یہ مسلمان ہے وہ بھی مسلمان ہے تو پھر تجدید ایمان کی کیا ضرورت ہے، یہ چیز صحیح نہیں، پیارے رسول کے زمانے میں آتا تھا آدمی تو اس سے کلمہ نہیں پڑھاتے تھے، اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز ایک نئی ہے اور جو پیارے رسول نے نہیں کیا اس کا کرنا یہی بدعت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اور سنا ہے کچھ صحرا وغیرہ خاص انداز میں پڑھتے ہیں، اگر خوشی میں کوئی اشعار اس طرح کے ہیں اچھے ہوتے ہیں بہت سے، جس میں ذکر ہوتا ہے حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، اس طرح کی چیزوں کا ہم نے دیکھا ہے، اسے سہرے بھی پڑھے جاتے ہیں بہت ہی اچھے، اور دعائیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ دونوں کو خوش خرم رکھ، یہ سب چیز صحیح ہے، لیکن اس کے باوجود بہت کچھ ایک شعر میں نے خود سنا ایک شادی میں، جس کا دوسرا بند سے پہلا بند بھول رہا ہوں، کر لو خطا کی آج خطائیں معاف ہیں، اب وہ اللہ کی طرف سے گویا ایجنٹ بنے ہیں اور اعلان کر رہے ہیں کر لو خطا کی آج خطائیں معاف ہیں، وہ جو شادی کے موقع پڑھا جاتا ہے اس طرح، کر لو خطا کی آج خطا،
یہ بھی کہتے ہیں
سب چیز غلط ہے،
ایک تو دودھ پلاتے ہیں، دوسرا شربت، تیسرا حلوہ پلا دیتے ہیں،
شربت پلانے والی بات جو ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے،
سارا عورت بیٹھا
ہاں تو غلط ہے، اور خود یہاں جو ہوتا ہے اوشا پلا کر کے اونچی جو ہے کیا نام ہے اسٹیج پلا کر کے کھڑا کرتے ہیں عورتوں کے سامنے، ہزار اجانب عورتیں ہوتی ہیں، شوہر اور میاں بیوی کو اکٹھا کیا جاتا ہے، دونوں پیتے پلاتے، یہ چیز قطعی طور پر حرام ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ دوسری عورتوں کا دولہا کو اس حالت میں دیکھنا، اس میں چھوٹی بچیاں بھی ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں غلط بہت ہی غلط ہیں بہرحال، لیکن یہ دودھ پلانا یا پانی شربت پلانے والی سنت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت عائشہ کے ساتھ اکٹھا ہوئے تو حضرت ام عطیہ نے شربت بھیجا تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کے لیے، اپنا دونوں پیے ہیں، ایک چیز ہوتی ہے معانست کی آپس میں، یہ چیز ہے، لیکن علل اعلان اس طرح جو کچھ ہو رہا ہے یہ غیر شرعی ہے، یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، اللہ اکبر، اللہ معاف کرے،
گھر کے اوپر سے کبوتر بانٹتے ہیں، کبوتر بانٹتے ہیں،
کبوتر
ہاں کبوتر بانٹتے ہیں، مرغے بانٹتے ہیں،
یہاں دیکھا میں،
یہاں ہوتا ہے،
یہاں مکہ اندر
دیکھیں گے آپ جو کہتے ہیں کہ کھٹائی جب بمبئی سے آئے گی تو کھٹی ہی رہے گی نا، تو جو لوگ آئے ہیں باہر سے اپنی تہذیب لے کر کے آئے ہیں اور اسی پر وہ جی رہے ہیں، اس میں شکر نہیں پڑی ہے کہ میٹھی ہو جائے، جب تک اس میں سنت کی شکر نہیں ڈالی جائے گی تب تک وہ چیز بدعت کا ارتکاب کرتے رہیں گے، حقیقت میں ایسا ہی ہے، تو جو لوگ باہر سے آئے اپنی اپنی تہذیب پر کرتے ہیں شادیاں، یہاں تہذیبوں کا اجتماع ہے، کوئی ہندوستان کا ہے، کوئی پاکستان کا ہے، کوئی بنگلہ دیش کا ہے، کوئی بخارا کا ہے، کوئی اور کہیں کا ہے، ہر ایک اپنی اپنی تہذیب لیتے ہیں، لیکن اس کو دیکھنا ہے کہ سنت کے خلاف کیا چیز ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، بہت سی چیزیں، یہ کبوتر کو پھلانگ کے جانا ہے، اس طرح کی چیزیں، کبوتر اڑانا، البتہ مٹھائی وغیرہ کی تقسیم یہ سنت سے ثابت ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور تقسیم کیا ہے، اس طرح یہ چیز صحیح ہے، جو چیز صحیح ہے اس کو رکھنا چاہیے۔ مکے میں رہنے والے عمرہ کا احرام کہاں سے باندھ ہے، مکے کے رہنے والے عمرہ کا احرام حدود حرم سے کہیں بھی باہر نکل جائے، مکے کے حدود جو ہیں حدود حرم بنے ہوئے ہیں، چاروں طرف لکھا ہوا ہے بگننگ حرم اور انڈ حرم، محسبہ کہیں سے بھی تنعیم ضروری نہیں لکھ رہے، تنعیم جا لیتے ہیں تب بھی وہ صحیح ہے، وہاں سے احرام عمرہ کا باندھ ہے، داخل مکہ بعض علماء کا فتویٰ ہے کہ داخل مکہ احرام باندھنا جائز ہے، کیونکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میقات کا ذکر کیا تو آپ نے الملم، ذوالحلیفہ، جحفہ اور سے کیا نام ہے قرن منازل کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ مواقف ان تر اطراف سے آنے والوں کے لیے ہے جہاں جس طرف سے یہ پڑ رہا ہے، لیکن ان مواقف کا آدمی گھوم پھر کر کے اگر مدینہ پہنچ گیا تو پھر وہاں سے بھی احرام باندھ ہے، حتی اہل مکہ من مکہ، مکے والے مکے سے باہر آئیں گے. عمرہ اور حج کا ذکر کر کے آپ نے کہا کہ ہم مکے والے مکے ہی سے باہر آئیں گے، تو اس بنا پر حضرت امام بخاری کا بھی یہ کہنا تھا کہ مکہ کا آدمی مکے ہی سے باندھ رہنا ہے لے رہا ہے تو جائز ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ ہے کہ اگر مکے والے احرام باندھنا چاہیں تو حدود حرم سے باہر باندھیں، یہ فتویٰ احتیاطی افضل ہے، یعنی گھر سے نہ باندھیں باہر نکل کر کے احرام باندھنے کا افضل ہے. ولی امر کا یا اس کے وکیل کا ہونا شرط ہے.
کیا
یہ کہہ رہے ہیں
کورٹ میرج بھی ہوتی ہے؟
سمجھ گیا نہیں. کورٹ میرج جو ہوتا ہے وہ حقیقت میں صحیح اس معنی میں ہوگا جب اولیاء امور نہ ہو، کوئی عورت ہے اس کے خدا نخواستہ باپ بھی نہیں بھائی بھی نہیں، یا کوئی نو مسلم عورت ہے جس کا کوئی نہیں ہے، باپ بھی ہو لیکن ولی نہیں ہو سکتا.
گھر سے بھاگ جاتی ہے
وہ جائز نہیں ہے، لیکن جب اس کا کوئی آدمی نہیں ہوگا تب جو ہے قاضی جو ہے وہ نکاح کریں گے. السلطان ولی من لا ولی، پیارے رسول کی حدیث مبارک ہے، السلطان ولی من لا ولی له، جس عورت کا کوئی ولی نہیں ہے تو حاکم وقت یا قاضی جو ان کے وکیل ہیں وہ ان کے ولی ہوں گے. لیکن وہ بھاگ کے جاتی ہیں اور ماں باپ کے سینے پر دال دل کر کے اور کورٹ سے کرا لیتی ہیں، یہ تو عین زنا ہوا، اس میں کوئی شک نہیں. دوسری بات جو آپ نے فرمائی، کہتے ہیں کہ ولی کے ہونے کے اشتراط میں یہ ائمہ کا اختلاف ہے. اصل میں ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب یا مذہب حنفی میں کہا جاتا ہے ولایت شرط نہیں، ولی کا ہونا شرط نہیں ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں ہے لا نکاح الا بولی وہ شاہد عدل. بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ شہادت کی بھی ضرورت ہے، دونوں راضی ہو جائیں، دونوں آپس میں رضامند ہو جائیں تو نکاح صحیح ہے. یہ چیز پورے طور پر غلط ہے حقیقت میں، اگرچہ اس پر اصرار کیا جاتا ہے لیکن یہ غلط ہے، کیونکہ حدیث شریف میں لا نکاح، نکاح ہے ہی نہیں. لا نکاح جیسے لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں تو اسی طرح لا نکاح، نکاح ہے ہی نہیں الا بولی و شاہد عدل. ولی کا ہونا یا شاہد عدل یا دو اچھے گواہ نے گواہ، یعنی کہ پاس ایک فاجر اکٹھا ہو جائے، کسی کی شادی آج جن سے کرا دی اسی عورت کی دوسرے دن دوسرے سے کرا دی، نہیں، نیک لوگ ہوں جو اللہ کے سے ڈرنے والے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث کے بارے میں اصول الشافعی وغیرہ میں بھی اس طرح کی بات کہی گئی ہے، کہتے ہیں کہ یقیناً یہ پورے طور پر اصول ہی غلط ہے. اصول الشافعی میں ایک اصول ہے، ہم نے بہت بچپن میں پڑھا تھا، اس میں کہتے ہیں کہ آیت جو ہے حتی تن کہ زوجن غیرہ فلا تحل له من بعد، حتی اگر تین طلاق کسی عورت کو دے دیا جائے تو پھر پہلے شوہر کے لیے اس وقت تک وہ جائز نہیں جب تک کسی دوسرے شوہر سے نکاح کر لیں، اس سے بھی یہ نہیں.